الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. یارا ما پشتو ناراضی لگ لگ گزارا کوا ما خرا غشا خورے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ جو جگہ خالی ہے نا اس کو پر کر لیں، آگے آگے بیٹھ لیں، خالی جگہ نہ رکھیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک پیغام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی دائرہ محبوبیت سے باہر نہ نکلنے دیں گے. میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ انسان سے گناہ ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن جو تعجب کی بات ہے وہ یہ کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کریں، یہ تعجب کی بات ہے. اور بعض لوگ توبہ جو ہے تسلیم تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، اس وقت کو تو ذرا مزے اڑا لیں. یا گھر سے نکلتے ہیں تو کہا کہ اگر شروع میں ہی توبہ کر لی تو راستے کے سارے رنگین نظارے وہ ہم کیسے دیکھیں گے. تو میرے دوست، توبہ جو ہے یہ آسمان سے نازل ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ منزل من السماء ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. ایسا نہ ہو ہمارے گناہ کی نحوست وہ وقت لے آئے، وہ گھڑی لے آئے کہ ہم توبہ کرنا چاہیں اور توبہ نہ کر سکیں. حضرت نے ہمارے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، اس کو بدنظری کی بہت عادت تھی، یعنی ماں بہنوں کو دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا. تو جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو ایک نیک آدمی نے اس سے کہا کہ بھائی تم توبہ کر لو، گناہوں سے مرنے کا وقت قریب ہے، تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. تو اس نے کہا کہ بسکٹ، چائے، سیب، آم، دنیا کا ہر لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے لیکن یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتا. لہذا میرے دوستو، توبہ جو ہے یہ ایمرجنسی کے لیے ہے، یہ توبہ جو ہے اس کی مثال اس مرہم کی دی ہے کہ اگر ہاتھ کٹ جائے یا جل جائے تو اس صورت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ شخص بہت بیوقوف ہے کہ کوئی مرہم کو صرف چیک کرنے کے لیے کہ آیا کمپنی والوں نے یہ مرہم صحیح بنائی ہے کہ نہیں، تو وہ کبھی اپنا ہاتھ یا انگلی نہ کاٹتا ہے نہ جلا کے دیکھتا ہے کہ بھائی یہ مرض ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، بلکہ یہ ایمرجنسی کے لیے ہے، یعنی جب انسان سے گناہ ہو جائے کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دروازہ کھلا رکھا ہے کہ توبہ کر لو تو ہم تم کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنا لیں گے. توبہ نام کیا ہے؟ توبہ نام اصل میں لوٹنے کا ہے، توبابون معنی میں رجاؤن کے ہیں، یعنی وہ بندہ جو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تو اس دوری کو حضوری میں تبدیل کرنا، یعنی منزل بہت سے دوری سے پھر اللہ کے قریب واپس جانا، اس کا نام توبہ ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکب. توبہ کی جو سواری ہے وہ عجیب سواری ہے. مرکب توبہ عجائب مرکب، توبہ کی سواری عجیب سواری ہے. تا فلک تازت بیک لہجہ دے پس، کہ بندے کو ایک لہجے میں ایک لمحے میں ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست اور اپنا پیارا اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے. لیکن میرے دوستو، توبہ کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ ہے کس چیز کا نام. کہ جا رہے ہیں جی توبہ توبہ توبہ، کہا توبہ استغفار کر لو، جی میں نے توبہ کر لی، یہ توبہ ہو گئی، تو یہ صحیح توبہ نہیں ہے. بلکہ توبہ ایک شرطوں کے ساتھ ہے، کہ جو شرط ہے طریقہ، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو توبہ کا بھی طریقہ ہے. وہ صحیح طریقہ ہم کو معلوم ہو تاکہ ہماری توبہ اللہ کے حضور میں صحیح قبول ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اس کے محبوب بن جائیں. میرے شیخ نے سنایا کہ جگر مراد آبادی ایک شاعر تھا، جگر مراد آبادی، یہ شراب بہت پیتا تھا، اتنی شراب پیتا تھا کہ مشاعرے کے اندر بھی نشے کی حالت میں آتا تھا، اور دو آدمی اس کو بغل سے پکڑ کر لے کر آتے تھے. لیکن آواز بہت غضب کی تھی، تو ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت پیارے خلیفہ، ڈپٹی کلیکٹر تھے، آئی سی ایس پاس کیا ہوا، انگریزی دان، لیکن حضرت کی برکت سے جب یہ مشاعرے میں جاتے تھے تو پگڑی پہن کے، امامہ یا گول ٹوپی، لمبا کرتا اور شلوار ٹخنوں سے اوپر، تو مشاعرے میں گئے تو وہاں جگر مراد آبادی بھی تھا. تو پہلے خواجہ صاحب کا نمبر آیا، تو جب خواجہ صاحب اسٹیج پر آئے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ مسجد کے ملا کو مشاعرے میں کہاں بلا لیا، بہت شور مچایا، ہوٹنگ کی. تو خواجہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری آواز عطا فرمائی تھی، اور درد تھا. سب سے جو بڑی چیز تھی آواز تو تھی، اصل جو چیز ہے وہ دل کا درد ہے، زبان تو ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہندوستان میں حضرت کا بیان ہوا، حضرت مولانا شاہ ابدال صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ، مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے. حضرت کا بیان ہوا، درد بھرا بیان. تو جب حضرت واپس تشریف لے گئے تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ مبارک ہو، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دل تو ہوتا ہے، درد دل ہوتا ہے، لیکن زبان نہیں ہوتی ان کے پاس، یعنی اپنے دل درد دل کے اظہار کے لیے الفاظ اور زبان اور ترجمان نہیں ہوتے. اور بعض کو اللہ تعالیٰ زبان تو دیتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہ زبان کی حد تک ہوتا ہے. جس کے بارے میں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں، کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے. جس کے اپنے پاس نور نہیں ہے وہ نور کیسے تقسیم کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ باپ کے پاس زبان تو ہوتی ہے لیکن دل نہیں ہوتا. لیکن مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو زبان بھی دل درد دل عطا فرمایا اور زبان ترجمان دل بھی عطا فرمایا. تو خواجہ صاحب جب شعر پڑھ صاحب نے ایک مصرع پڑھا تو آدھا پنڈال خاموش ہو گیا, اور جب شعر مکمل ہوا تو پورے ایسا سناٹا ہو گیا کہ جیسے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس, اور یعنی اتنی خاموشی کہ اگر سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آ جائے. اور وہ شعر کیا تھا؟ وہ نعت شریف کا شعر کہ خواجہ عزیز حسن مسعود رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھٹا اٹھی ہے, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلفِ عنبری ساقی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شعر فرمایا کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلفِ عنبری ساقی, کہ آپ بھی اپنا جلوہ دکھائیے, کیونکہ گھٹا سے جو ہے وہ عاشق اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ بڑا رومانٹک منظر پیدا ہو گیا. تو کیا کہ ہمارا محبوب تو مدینہ شریف میں ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ آپ اپنی خوشبو مبارک کے جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو آپ کی خوشبو سے آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچ جاتے تھے, اور جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد کی مسجد میں آتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں, کہ جس کا اثر یہ ہے ہم نے یہ خوشبو پوری ہر جگہ تلاش کی پورے عالم میں لیکن ہم کو یہ خوشبو نہیں ملتی, یہ آپ کو خوشبو کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ تب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں کبھی آرام فرما بھی ہوتے تھے, تو جب آرام فرماتے تھے تو جب آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا تھا تو میری والدہ صاحبہ اس پسینے کو جمع کر لیتی تھی اور ہم اس کو اپنی خوشبو میں ملاتے تھے. تو کہا یہ جو خوشبو ہے یہ اصل میں وہ پسینہ مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بہا تھا. تو یہ خوشبو کہاں مل سکتی ہے بازار میں؟ تو کیا فرمائے کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلفِ عنبری ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی, کہ جب زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جسد اثر رکھا ہوا ہے, زمین کہتی ہے کہ فلک تیری بلندی اپنی جگہ کتنی وسعت ہے, ہم سے تیری بلندی ہر اعتبار سے تو بہت اعلیٰ اور بہتر, لیکن جو ایک نعمت ہمارے پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس نعمت کا بدل دونوں جہان میں نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو خواجہ صاحب نے جب یہ نظم پڑھی اس کا ایک شعر اور بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کہ میں جب اللہ والوں کے پاس ہم گئے تو ہمارا تو یہ مزاج کہ ہم گناہ کریں, لیکن اللہ والوں نے اللہ کی محبت کا وہ نشہ عطا فرمایا, اللہ کی محبت کے وہ گیت ہمارے کانوں میں سنائے اور اللہ کی محبت کی وہ بات ہم کو سنائی کہ ہم جو ہے ہم چاہتے تھے کہ گناہ کریں, لیکن جب اللہ کی محبت کا نشہ چڑھا تب ہم نے جو ہے وہ گناہ کو کیا ہم نے یہ تو کہا کہ آپ چھوڑیے ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انگور کا کیڑا انگور کے درخت پر چڑھا, راستے میں اس کو انگور کا پتا نظر آیا, اس کو کسی نے بتایا تھا کہ جاؤ تمہیں انگور ملے گا جو بہت رسیلا اس کے اندر رس ہوتا ہے اور مٹھاس ہوتی ہے, تو اس کو جب انگور کا پتا نظر آیا تو سمجھا شاید یہی پھل ہے یہی انگور ہے, بس وہ انگور کا کیڑا انگور کے پتے پر بیٹھ کر وہ اس پتے کو چوسنے لگا, وہ سمجھا یہی میری منزل ہے. تو فرماتے کہ جو لیکن اس کو سمجھائے کہ دیکھو تمہاری منزل یہ نہیں ہے, ابھی تم کو اور آگے جانا ہے, ابھی پھل آگے ہے, جب تم انگور کا رس چوسو گے تو اس پتے کو بھول جاؤ گے. کہا نہیں یہی سرسل پتا بس ہمیں مزہ دے رہا ہے. تو میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ لیکن اس کو کسی نے جب کیڑا کسی چیز سے چپکتا ہے, چوٹا جب میٹھی چیز سے چپکتا ہے تو آپ اس کو اکھاڑنا چاہے وہ اکھڑتا نہیں ہے, لہٰذا ایسے ہی یہ شخص یہ ایسا ہی وہ کیڑا جو انگور کے پتے پر تھا تو وہ اتنا چپکا ہوا تھا اتنا چمٹا ہوا تھا کہ اس کو اٹھانا چاہ نکل نہیں رہا تھا, تو کیا کہ اس کو زبردستی گھسیٹا کر اور اس کو پتے سے ہٹا کر انگور پر رکھا. تب اس نے کہا کہ جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی، جزاک اللہ کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے اصل حقیقت سے آشنا کر دیا اور مجھے اصل حقیقت بتا دی، ورنہ میری زندگی اسی پتے پر گزر جاتی۔ ایسے ہی اللہ والے جو ہیں، اللہ والے وہ حقیقت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں جو مٹی کے کھلونے گھوم رہے ہیں، ان مٹی کے کھلونے سے تم دل مت لگانا، بلکہ ان سے صرف نظر کر کر ان کے خالق پر نظر رکھنا۔ ارے جن سے تم مزے لے رہے ہو، جن کے خیال سے دل میں تم مزے پکا رہے ہو، یہ ناپاک ہے اور ایک دن گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، جب مرنے والے ہیں۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو ان پر قربان کیا، جب یہ مر جائیں گے پھر تم کس سے دل لگاؤ گے؟ بجائے مخلوق سے دل لگانے کے، بجائے مخلوق کے سے دل لگانے کے، جبکہ وہ ناپاک بھی ہے۔ بتاؤ دنیا میں کوئی حسین ہے کہ جو پیشاب اور پخانہ نہ کرتا ہو؟ ہر حسین جو ہے وہ ناپاک ہے کہ نہیں؟ موجودہ حالت میں بھی، چاہے کتنی 16 سال کی لڑکی ہو یا چاہے 8, 10, 12 سال کا کتنا ہی لڑکا حسین ہو، لیکن وہ ناپاک ہے۔ 5 دن نہ نہائے تو ایسی بدبو ہوگی کہ کوئی اس کے قریب نہ بیٹھ سکے گا۔ تو اللہ والے یہ سمجھاتے ہیں کہ تم ان سے نظر بچاؤ، تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہاری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے اس مالک کی معرفت حاصل کرو، اس مالک سے دل لگاؤ کہ جس نے ان کو حسن دیا ہے، اور اس لذت کو حاصل کرو جو لذت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ لذت تو چند منٹ کی ہے، تھوڑی دیر کی ہے۔ یہی لڑکی 16 سال کی جب 80 برس کی ہو جائے گی پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کس سے دل لگاؤ گے؟ یہی لذت جب ختم ہو جائے گی پھر کہاں جاؤ گے؟ شامی کباب اور بریانی کا مزہ کتنی دیر کا ہے؟ جب تک زبان پر ہے مزہ ہے، لیکن جب نیچے اترا تب مزہ ختم۔ لہٰذا وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ تم اس منزل کی، جو جس کو، جس سے تم دل لگا رہے ہو یا جس کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ جس سے دل لگا رہے ہیں یا جس کو دیکھ رہے ہیں، میرے دوستو یہ ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے، اور ہمیں ان سے صرف نظر کر کے خالق کی طرف جانا ہے۔ تو اس کو زبردستی سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ہمارے نقد مزے چھڑوا رہے ہیں، اور جنت کے جو ہے وہ جنت تو ادھار ہے، آپ ہمارے نقد مزے چھڑوا رہے ہیں۔ یہ مزہ تو نقد ہے نا، شامی کباب کا مزہ، بلڈنگ کا مزہ، ڈمپر اور مشین کا مزہ، ایئر کنڈیشن کا مزہ، کباب اور بریانی کا مزہ، حسینوں کا مزہ، یہ تو نقد ہے، اور جنت تو ادھار ہے۔ آپ ہمیں ادھار کے بدلے میں ہمارا نقد چھینے اور ادھار دے رہے ہیں۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میاں جنت تو ادھار ہے، لیکن خالق جنت ادھار نہیں ہے۔ جنت تو ادھار ہے لیکن خالق جنت ادھار نہیں ہے۔ اور پھر جو ان مزوں کو اس میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں جو لوگ، ذرا ان سے جا کر پوچھے کہ آپ کو کتنا چین، کتنا سکون ملا اور کتنی دیر کی لذتیں ملی۔ کہتے ہم نے اپنی زندگی برباد کی، اپنا پیسہ برباد کیا، اپنا وقت برباد کیا، اپنی جوانی برباد کی، لیکن جب یہی حسین چلے گئے اور یہی جو ہے مٹی کا مکان چلا گیا، پیسہ رخصت ہو گیا، اور ڈاکٹر نے ایک بتایا کہ منع کر دیا کہ گوشت نہیں کھا سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے، کیا سب ہے، اب استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کا نام ایسا ہے کہ 80 برس کا بوڑھا ہو جائے، 60 برس کا بھی بوڑھا ہو جائے، اس وقت میں بھی اللہ کا نام لے سکتا ہے اور اللہ کے نام کی لذت اٹھا سکتا ہے۔ لہذا دیگر مراد آبادی نے جب یہ غزل سنی تو انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے کہا کہ اب میں، آپ نے اتنی عمدہ اشعار پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اتنے اچھے اشعار پڑھے کہ اب میں غزل نہیں سناؤں گا اپنی، اور اپنی غزل جیب میں رکھ لی۔ پھر پوچھا کہ اچھا خواجہ صاحب ایک بات تو بتائیے کہ آپ ڈپٹی کلیکٹر ہیں، انگریزی دان، انگریزی پڑھی آپ نے، یہ آپ کا حلیہ کیسا ہے کہ گول ٹوپی، امامہ سر پہ لمبا کرتا، شلوار قدموں سے اوپر، اور داڑھی ایک مٹھی، اور مجھے بھی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، یعنی یا تو بالکل برابر، یا اگر مجھے رکھنی ہے تو اوپر کا کنارہ، اوپر کے ہونٹ کا جو یہ کنارہ ہے، یہ کنارہ کھلا ہونا چاہیے، یہ نعمت آپ کو کیسے ملی؟ تب انہوں نے بتایا کہ تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں، ہم ان کی خدمت میں جائے کرتے ہیں۔ تو جگر صاحب نے پوچھا کہ میں شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، کیا میں بھی جا سکتا ہوں؟ داڑھی بھی نہیں ہے میرے۔ کیا میں بھی وہاں جا سکتا ہوں؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں ہاں آپ کیوں نہیں جا سکتے، ان کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے جا سکتا ہے۔ کہا لیکن ایک عادت ہے مجھ کو، وہ ہے شراب پینے کی عادت، اور میں اس عادت سے مجبور ہوں، یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو وہاں جاؤں گا تو میں شراب بھی پیوں گا، تو کیا مجھ کو شراب پینے کی اجازت مل جائے گی؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی جانا تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن شراب پینے تو پوچھنا پڑے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے آ کر عرض کیا کہ حضرت جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر ہے، وہ حاضری چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمارا دروازہ تو یہ حال ہے کہ ہر کے ساتھ دو بجاؤ، ہر کے ساتھ دو بھرو، کہ جس کا دل چاہے آئے اور جس کا دل چاہے وہ چلا جائے۔ ہمارے دروازے تو کھلے ہیں، یہاں پہ کوئی نہ داروگیر ہے، نہ چوکیدار ہے، نہ لانے والا ہے، نہ لے جانے والا ہے، جس دروازے کھلے ہوئے جس کا دل چاہے آئے اور جس کا دل چاہے جائے۔ کہا لیکن حضرت اس نے ایک شرط لگائی ہے کہ میں آؤں گا خانقاہ میں، لیکن شراب پینے کی عادت ہے، میں شراب بھی پیوں گا، کیونکہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حضرت، میں تو کہا کہ بھائی شراب کی تو آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ تب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب آپ نے صحیح جواب نہیں دیا، اب اگر جگر مراد آباد جی سے ملاقات ہو تو ان سے جا کر کہہ دیجیے گا کہ خانقاہ میں تو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خانقاہ قومی امانت ہے، یہاں تو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جگر صاحب کو چونکہ اللہ کی محبت میں اور ان کو اللہ کی تڑپ پیدا ہوئی ہے اور وہ توبہ کر کے لیے آنا چاہتے ہیں، لہذا جگر صاحب کو میں اپنے گھر پر مہمان ٹھہراؤں گا اور وہاں وہ شراب پی سکتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو مہمان کرا سکتے ہیں، تو ایک وہ شخص جو توبہ کے ارادے سے آ رہا ہے، توبہ کی نیت سے آ رہا ہے، تو میں اس گنہگار مسلمان کو اپنے گھر پہ اشرف علی کیوں نہیں ٹھہرا سکتا؟ بس جب جگر صاحب نے یہ بات سنی تو رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ والے یہ گنہگار لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ ملا علی تاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرتاد، جو کہ مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک جوان شراب پی کر بے تحاشا شراب پی طے کی، منہ سے ڈھاک بہ رہا تھا اور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ راستے میں وہیں پر حضرت سلطان ابراہیم ابن حضم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، محدث اور فقیر تھے، اور سلطنت بلخ اللہ کے نام پر قربان کی چیزوں نے دریائے دجلہ کے کنارے لارے نیشاپور میں 10 سال اللہ کی عبادت کی، اور ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ایک وزیر کا گزر ہوا، تو اس نے دل میں سوچا کہ اس بیوقوف ملا کو دیکھو، تاج اور سلطنت اور بادشاہت، شاہی سلامی، گارڈ آف آنر، ایئر کنڈیشن قالین کے مزے اور لانڈیوں کے مزے اور جو شامی شاہی کھانوں کے مزے اور بادشاہت اور موتی اور تاج کے مزے چھوڑ کر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے وہ اس وقت گزری سی رہے تھے، اور جو ہے وہ ریگستانوں میں اور پتھروں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسا بیوقوف ملا ہے؟ یہ دل میں حقارت آئی کہ کیا مزے چھوڑے اور اب دیکھو کیسا بیٹھا ہوا ہے، بے یارو مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو کش کر دی، کیونکہ یہ کش جو ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور ولی کے لیے یہ عقیدہ بھی رکھنا پیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے، یہ عقیدہ بھی جائز نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتے، پیر صاحب جو ہے یہ معصوم نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب کسی عورت سے ٹانگیں دبائے اور ان کو کچھ نہ ہو، یا پیر صاحب ایسے بھی نہیں ہوتے کہ کچھ کھائے نہیں، کیونکہ ایک آدمی نے کہا کہ دوسرے آدمی سے، ہمارے پیر صاحب کچھ کھاتے نہیں ہیں، تو اس نے اصرار کیا یار کچھ تو کھاتے ہوں گے، کہا نہیں کچھ نہیں کھاتے، اس نے کہا یار کچھ تو کھاتے ہوں گے. اس نے کہا ایک پاؤ بادام, ایک پاؤ پستے, آدھا پیر دودھ, تھوڑی سی ملائی, تھوڑے سے سیب انگور, بس یہی کھاتے ہیں. بڑی سادہ چیز ہے. نے کہا بس اس نے, تو اس آدمی نے کہا کہ بس اتنی کثر رہ گئی کہ تجھ کو اور مجھ کو نہیں کھاتے, باقی تو سب کھا جاتے ہیں. زیادہ پیروں کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. یا پھر اس میں چلو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا, چلو فرض کیجیے تسلیم کیا کچھ نہیں ہوتا, تو پھر اس میں ایک بات اور پیدا ہوگی کہ وہ پھر پیر صاحب ہجڑے ہیں, کیونکہ جو مرد ہے اس کو تو ہوگا. اب مولانا صاحب نے دیکھیے مولوی نور اللہ صاحب کا ہے, اب مولانا صاحب کتنے بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں, پیر طریقت, رہبر شریعت وغیرہ وغیرہ, تو ان پیر صاحب سے پوچھو کہ آپ کو کچھ ہوتا ہے, تو بھائی ہمیں تو مجبوری ہے, ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو ہوتا ہے. اب چاہے کوئی اس کو بکائے, لیکن وہ پیر جو کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا, تب تو دو باتیں ہیں, یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, ہوتا تو ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا, یا دوسری بات یہی ہے کہ لا کھمبا لگو ہے, یعنی اس کا اپنا کھمبا درست نہیں ہے. اس نے کافور کی گولیاں کھا لی ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ سب تقاضا ہی نہ ہو, دل ہی نہ چاہے عورت کو دیکھنے کو, اور گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے, تو بھائی اس کے لیے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. کافور کی گولیاں ملتی ہیں, اگر 40 دن کھا لے تو انشاءاللہ ساری زندگی ضرورت نہ پڑے گی, ساری زندگی ضرورت نہ پڑے گی. لیکن یہ مطلوب نہیں ہے. کمال بندگی یہ ہے کہ دل چاہے گناہ کرنے کو, لیکن اللہ کے حکم کو, اللہ کے قانون کو سر آنکھوں پر رکھے, اپنے دل کو توڑ دے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑے, یہی تو کمال ہے. دل نہ چاہنا یہ مردانگی تھوڑی ہے, اس کو تو ہجڑا پن بولتے ہیں. ہجڑے کا بھی دل چاہتا, کمال تو یہ ہے کہ دل چاہے اس پر عمل نہ کرے, یہ ہے کمال میرے دوستو, اس کو کہتے ہیں کمال. تو حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کش کرا دی کہ یہ مسکین سمجھ رہا ہے, بس انہوں نے جس سوئی سے گزری سی رہے تھے اپنی, وہ سوئی اٹھا کر دریا میں پھینک دی, اور پھر فرمایا اے مچھلیوں میری سوئی مجھ کو واپس دو. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ والے جن کی ولایت کو سب تسلیم کرتے ہیں, کتنے بڑے اللہ والے, اور جن کے اشعار پڑھ پڑھ کر 28,500 اشعار محروم کے, اور ان کے اشعار سے لوگ اللہ کی محبت سیکھتے اور سکھلاتے ہیں, اور اولیاء اللہ اپنے کلام, اپنی تقریروں میں اور اپنے آواز میں ان کے کلام سے تعظیم پیش کرتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ 100,000 ماہی اللہ ہی, 1,00,000 مچھلیاں اللہ والی, 1,00,000 مچھلیاں اللہ کی مخلوق وہ نکلی, لیکن کس حالت میں, 100 زنے در پر لبے ہر ماہیے, لیکن عالم یہ تھا کہ ہر مچھلی کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی, اور وہ سوئی پیش کی 1,00,000 مچھلیوں نے. تو مولانا حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم نے فرمایا کہ سونے کا استعمال یہ جائز نہیں ہے, منع کیا. سونے کی سوئی سونے کے برتن سے اور سونے کی انگوٹھی سے دی, کہنے کی جی کیا کریں, میری ساس نے بڑی محبت سے مجھے سونے کی انگوٹھی دی ہے. تو بھائی جتنی محبت سے سونے کی انگوٹھی ملی ہے, اتنی محبت سے وہ بیوی کو ہدیہ کر دے, کیونکہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ چاندی کی انگوٹھی کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ 4.5 ماشے سے کم ہونی چاہیے, اگر 4.5 ماشا بھی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اور باقی لوہا پیتل یا بواسیر کو روکنے کی انگوٹھی, ایک انگوٹھی بھی ہوتی ہے جو بواسیر روکتی ہے, تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی ڈھکن لگا لے تو انشاءاللہ جلدی رک جائے گا. آزمائش شرط ہے. ایک تھے تو ایک عورت ان کے پاس آئی. انہوں نے کہا پیر صاحب میرے سر میں درد ہوتا ہے. تو پیر صاحب نے اس کا چما لے لیا سر کا. دوسری عورت آئی اس نے کہا جی میرے ادھر بڑا درد رہتا ہے. پیر صاحب نے وہاں بھی چما لے لیا. تو وہیں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, شاید وہ بھابڑے ہوں گے کوئی. انہوں نے کہا پیر صاحب کیا آپ بواسیر کا بھی علاج کرتے؟ تو جتنی قسم کی انگوٹھیاں ہیں چاندی کے علاوہ, پیتل لوہا سونا وغیرہ وغیرہ, یہ سب جائز نہیں ہے. سب چاندی کی انگوٹھی وہ بھی 4.5 معاشے سے کم ہو. لیکن ایک بات بتاتا ہوں, بڑے بڑے علماء جتنے دیکھ لیں وہ انگوٹھی نہیں پہنتے. اگر کوئی ضروری ہوتا تو وہ کیوں نہ پہنتے؟ اتنی اہم اگر شریعت کا مسئلہ ہوتا تو ضرور پہنتے, لیکن چونکہ شریعت کی اجازت ہے, لیکن اس کو اجازت کی حد میں رکھے, اجازت سے باہر نہ جائے, یعنی 4.5 معاشے سے کم ہو. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب مچھلیاں نکلی, 1,00,000 مچھلیاں جن کے منہ میں سونے کی سوئی تھی, فرمایا کہ نہیں مجھے میری لوہے والی سوئی لا کر دو. بس ایک مچھلی نے غوطہ مارا اور لوہے والی سوئی نکال کر دے دی. تب وہ وزیر جو ہے اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بیوقوف ملا بن گیا, بادشاہت چھوڑی, شاہی سلامی چھوڑی, وزیروں کی جو ہے وہ سلام چھوڑا اور تخت و تاج چھوڑا, شاہی گدے چھوڑے, اس بیوقوف نے کیا بیوقوفگی اور سلطنت چھوڑ دی. لیکن آج پتا چلا کہ پہلے یہ صرف خشکی پر بادشاہ تھا, اب خشکی پر بھی اور تری پر بھی, زمین پر بھی اور پانی پر بھی اس کی حکومت تھی. بس وہ قدموں میں گر گیا اور رونے لگا اور کہا کہ ہائے افسوس کہ میں انسان, مجھ کو اشرف المخلوقات بنایا لیکن میں انسان ہو کر آپ کو پہچان نہ سکا اور اس جانوروں نے آپ کو پہچان لیا. بس قدموں میں گر گیا اور کہا کہ توبہ کرا دیجئے. میرے مرشد فرماتے کہ 6 مہینے رہا اور ولایت کے اعلیٰ درجہ پا کر واپس گیا. ہو اس نے بھی چھوڑ دیا. کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاکے گریباں, اے دامن تر, اے دامن تر اشک روا زلف پریشان, کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے, کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے, کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جوا ہے. یارب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, یارب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات, زمین اور آسمان جن اللہ والوں کی وجہ سے قائم ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لا تقوم الساعة, مشکاة شریف کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو سوچو کتنے مبارک ہیں وہ بندے جن کی زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہوگا. اسی کو فرمایا, یہ اشعار میرے مرشد کے ہیں, یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات, قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات, جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی, جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی, جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. تو سلطان ابراہیم وہ بتا رہا تھا کہ وہ جوان جس سے شراب پی کر راستے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا, سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا ایک نوجوان ہے. حضرت کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی, ہائے میرے مالک کا بندہ, میرے پالنے والے کا یہ بندہ گناہگار ہے تو کیا ہوا؟ بس پانی لے کر آئے, اس کا منہ دھویا, تہ صاف تھی, پانی کے چھینٹے پڑے, ٹھنڈک سے ہوش آیا. سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو رونے لگا, سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے اور مجھ جیسے کمینے اور گناہگار کے ساتھ آپ نے یہ معاملہ کیا؟ بس دل پر چوٹ لگی. اس نے کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے, ابھی میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, واللہ لا اشرب خمرا ابدا, کہ اب میں ساری زندگی کبھی شراب نہ پیوں گا. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے, یہ کوئی جو ہے وہ کسی ایسی اخباروں کا نہیں ہے کہ جس اخبار کا تذکرہ بھی یہ لوگ کر رہے تھے, دھوکے باز فراڈ اخبار. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا کہ اس زمانے کے جو بڑے ولی اللہ ہیں ان میں کچھ شرابی سابقہ اور موجودہ ولی اللہ اس کا بھی شمار بڑے ولی اللہ میں ہو گیا. تو خواب میں رات کو خواب میں اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ یہ کیا, خواب میں دیا تھی پوچھا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اس بندے کے پاس کہ جتنے ابھی نہ ذکر نہ تلاوت نہ نماز نہ روزہ نہ کوئی مجاہدات کچھ نہ کیے لیکن صرف توبہ کی اور آپ نے اس کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا جی ملا علی تاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابراہیم انت غسلت وجهه لاجلی کہ تو نے اس کا چہرہ دھویا میری خاطر سے فغسلت قلبه لاجلی بس میں نے اس کا دل دھو دیا تیری خاطر سے کہ تو نے میری خاطر تاج اور سلطنت اور شاہی مزے سب چھوڑے قربان کیے اور آدھی رات کو فقیری کا لباس پہن کر یہ سب مزے چھوڑ کر جنگل چلا گیا بس میں نے تیری خاطر سے یہ معاملہ کیا کہ اس کے دل کو دھو دیا. تو جگر مراد آبادی جب آئے تھانہ بھون میں رہے چند روز قیام کیا حضرت سے بحث بھی ہو گئے. اس کے بعد ایک درخواست کی کہ حضرت جی میرے لیے دعا فرما دیجیے. چار دعائیں آپ میرے لیے چار دعائیں فرما دیجیے. وہ دعا کیا ہے؟ نمبر ایک کہ شراب چھوڑ دوں, نمبر دو حج کراؤں, نمبر تین ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں, کیونکہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے تینوں طرف سے. یار لوگ سمجھتے ہیں صرف سنت ہے, نہیں میرے دوستو, ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گشتی زیور میں فرماتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 115 کہ داڑھی کا منڈانا اور ایک مٹھی سے کم کتروانا جس کو فرینچ کٹ یا کوئی اور کٹ, لیکن اگر وہ مدینہ شریف کٹ نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. تو ایک مٹھی سے کم کتروانا یہ حرام ہے, حرام گناہ کبیرہ ہے. اور یہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو گناہ لکھا جا رہا ہے, ذکر کر رہا ہے گناہ لکھا جا رہا ہے, روزہ رکھا ہے کتنی بڑی عبادت ہے گناہ لکھا جا رہا ہے, تراویح پڑھ رہا ہے گناہ لکھا جا رہا ہے. لہذا ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھے. یو مٹھائی شیرا پریش دا, اب سن لو صحیح دے, اور دا شیرا بچائی دے کٹ مکا, یہ داڑھی کا بچہ ہے ہونٹ کے نیچے اس کو بھی کاٹنا حرام ہے, یہ بھی داڑھی کے حکم میں ہے. ہمت کرے میرے دوستو. اور میں ایک بات کہتا ہوں, یہاں تو اکثر خوانین ہے اور پٹھان ہے. پٹھان کہتا ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتا, تو یہ بیوی سے کیوں ڈرتا بھائی؟ یعنی جو داڑھی نہیں رکھتا وہ بیوی سے ڈرتا ہے نا, کہتا ہے بیوی ناراض ہو جائے گی. تو اب پٹھان بیوی سے ڈرے, یہ تو غیرت کا معاملہ ہے بھائی, یہ تو غیرت کا معاملہ ہے. کیونکہ جتنے مقرر آئے انہوں نے کہا غیور مسلمانوں, اور اس میں مبالغہ ہے اس میں, یعنی تھوڑی غیرت نہیں بہت زیادہ غیرت, بہت زیادہ تھوڑی غیرت نہیں بہت زیادہ. تو کیا بات ہے, بیوی سے کیوں ڈرتا ہے بھائی؟ لہذا ثبوت دے دے کہ نہیں ڈرتا, صرف اللہ سے ڈرتا ہے. ایک مٹھی رکھے اور پھر لہراتا ہوا نکلے, اور یہ داڑھی کا بچہ بھی رکھے. اور بعض لوگ جو ہے 60 برس کی عمر میں 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں, کھڑا گوشا کھاتے نا, اصل میں طاقت ہے اس میں. جیسے ایک بڑے میاں نے بکرا عید آئی تو گوشت کھایا تو کچھ طاقت محسوس ہوئی, بڑھیا کو بلایا جلدی آ جا, اس نے آنے میں دیر کر دی, اس نے کہا اچھا اب اگلی بکرا عید پہ دیکھیں گے. تو خان صاحب کھڑا گوشت کھاتا ہے, طاقت کی فراوانی ہے, تو اس لیے 60 برس میں بھی وہ طاقت رہتی ہے. کہتا ہے ہماری طاقت ایسی ہے جو 18 برس کی لڑکی کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے بعد چونکہ میچنگ نہیں ہوتی کالے اور سفید کی, حالانکہ بڑی زبردست کنٹراسٹ بنتا ہے, لہذا ان سے پوچھے مسٹروں سے, کالی پینٹ پہنتے ہیں اور سفید قمیض پہنتے ہیں, کہتے ہیں کنٹراسٹ ہے, کنٹراسٹ میچنگ ہے, میچنگ یہ جائز نہیں ہے. جو عمومی رہے وہ ٹھیک ہے, بس کسی کو اشارہ کر کے اس سے حقارت آتی ہے اور مسلمان کو حقیر سمجھنا حرام ہے. مسئلہ تو ہم پیش کریں گے کہ شریعت ہے, مسئلہ تو پیش کریں گے, مسئلہ پیش کرنا یہ واجب, حقیر سمجھنا حرام, مسئلہ پیش کرنا یہ واجب ہے, ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہم کو صحیح بات بتاؤ, لیکن حقیر سمجھنا حرام ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے, اگلا کہاں جائے گا, کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آج دیکھی کی توفیق دی, یہ اللہ کی عطا ہے. اگر ہم کسی کو حقیر سمجھیں اور حقیر سمجھنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے تو جہنم میں پڑے ہوئے ہوں, اور جس کو حقیر سمجھنے تاری نہیں ہے یا کوئی کو اور گناہ کرتا ہے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ جائے جیسے وہ شرابی پہنچ گیا. اس لیے حقیر سمجھنا حرام ہے میرے دوست. گناہ کا تو بتانا ضروری ہے کہ بھائی ایسا نہ کرو, اگر 18 برس کی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, جائز ہے, کرتا تو ہے, لیکن بات کیا کرتا ہے, کہتا ہے وہ اس کے کالے بال ہیں اور میرے اسپینا بال ہیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کے پہلے داڑھی کالی کرتے تھے, پھر اس کے بعد لال کرنے لگے, تو میں نے کہا کہ دا سڑئی جیرا تورا وا سورا کڑی. تو داڑھی کو جو ہے کالا کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا منہ کالا کیا جائے گا. داڑھی کو کالا کرنا یہ جائز نہیں ہے. لال رنگ لگائے, وہ دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے ہمارا دوست, لال رنگ. اور مونچھوں کا مسئلہ بھی, کہ مونچھیں افضل تو ہے بالکل باریک کرے, بالکل برابر کرے, یہ افضل ہے. جیسے اگر گوشت ہو اور دال پکی ہو تو میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ دال کی طرف دیکھے گا بھی, وہ کہے گا کہ اگر دال کو دیکھوں گا تو جان نکل جائے گی, انتقال دال سے انتقال ہو جائے گا, گوشت کھائے گا. تو افضل ہے نا, تو بھائی افضل پہ عمل کرتا ہے تو کیوں نہیں افضل پہ عمل کرتا. لیکن چلو اگر اجازت ہے کیا کہ مونچھ جو ہے اوپر کے ہونٹ کا جو کنارا ہے اسے کھلا رکھے, اس کے بعد یہاں بلے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لے. تو جگر مراد آبادی نے تیسری دعا کرائی کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں, اور چوتھی دعا کہ دعا فرما دیجئے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے. بس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھ گئے. اچھا بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں دعا مانگتے ہوئے, کس طریقے سے یہ ہاتھ باندھتے ہیں, ایسے جوڑتے ہیں. تو میرے دوستوں ہندو جو ہے ایسے کرتا ہے, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے, اس طرح وہ اپنے بت کے سامنے ہاتھ مانگتا ہے. مسلمانوں کو جو طریقہ سکھایا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا مانگنے کی سنت ہے, یہ دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف کریں, سینے کے سامنے رکھے ایسے, یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے, خلاف سنت, بلکہ تشبہ بالکفار. یعنی ہندو اپنے بت کے سامنے ایسے مانگتا ہے اور مسلمان اللہ سے ایسے مانگے گا, یہ طریقہ ہے. حضرت کے ہاتھ اٹھ گئے, دل سے دعا نکلی, زمین و آسمان پار کر کے عرش اعظم پر گئی. اب اس کا ظہور کیسے ہوا؟ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چار دعائیں دی, کہ اللہم بارک فی مالہ و ولدہ و اطل عمرہ, کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما, جب چھوٹے سے تھے اور ان کی ماں لے کر حاضر ہوئی تھی کہ آج یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے, ہوئے دن چھوٹا سا خادم ہے, یہ آپ ان کو اپنا خادم رکھ لیجیے اور دعا دے دیجیے. تو چار دعائیں تھی کہ اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما اور ان کی اولاد میں, اور ان کو طویل عمر عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, یہ چار دعائیں. پہلے حضور میرے مرشد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مال کی دعا دی, تاکہ کیونکہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے, اولاد زیادہ ہو جائے اور مال نہ ہو تو پریشان ہوگا, پھر سوچے گا فیملی پلاننگ کرنی چاہیے. ایک صاحب آئے مسجد میں, کہتے ہیں مولانا صاحب یہ فیملی پلاننگ کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار تم پہلے بتاؤ پلاننگ کیا چیز ہوتی ہے, پلاننگ کہتے ہیں کس کو ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ جو فیملی پلاننگ تو کہتے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو. تو میں نے کہا یار دیکھو اصول یہ ہے, عقل کہتی ہے پلاننگ کی جو تعریف ہے وہ سیکھو وہ سنو, اور وہ پلاننگ کی تعریف یہ ہے منصوبہ بندی جس کو کہتے ہیں, اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے وسائل کو استعمال کرنا, وسائل کو استعمال کرنا نہ کہ ان کو کاٹ دینا. وسائل کو استعمال کرنے کا نام پلاننگ ہے, نہ کہ اس کو کاٹ دینا یا نس بندی کر دینا, یہ پلاننگ نہیں ہے. میں نے کہا تو اس کا اصل میں پلاننگ یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم 10 تو بچے ہوں, 10 تو لڑکے ہوں, اس میں سے ایک کو ایک ڈاکٹر بنائے تاکہ دوا دارو مفت ہو جائے, ایک کو انجینئر بنائے گھر بار بنانے کی ضرورت پڑے گی, ایک جو ہے ایک کو وکیل بنائے تاکہ کیس لڑنے میں آسانی ہو, ایک کو پولیس بھی بنا دے پولیس میں بھرتی کرا دے تاکہ تنگ نہ کرے, ایک بجلی کے محکمے میں ہو بجلی مفت ہو جائے, ایک ٹیلی فون کے محکمے میں ہو ٹیلی فون بھی مفت ہو جائے تاکہ رات 12 کے بجے کے بعد صبح 6 بجے تک مفت فون کر سکے, 12 بجے سے صبح 6 بجے تک یہ خاص ٹائم رکھا ہے پی ٹی سی ایل والوں نے خاص ٹائم. تو ہم آپ کو تو فرصت نہیں ہے, بےچارے عاشق بھی ہے رات کو لگے رہتے ہیں, صبح کانوں میں انگلیاں دے کے تیل ڈالتے ہیں. پھر اور پھر میں نے کہا دیکھو آخر میں ایک مولوی ایک حافظ اور مولوی بھی بنا دینا تاکہ دنیا تو سب نے کما لی, ایک آخر بھی تو بخشوانے والا ہونا چاہیے کوئی. دادا پلاننگ تو یہ ہے تو بچے زیادہ پیدا کرو, نہ کہ تم وسائل کو کاٹ دو گے, وسائل کو کاٹو مت بلکہ وسائل کو استعمال کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا دی اللہ مبارک فی مالی, یا اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما, پھر فرمایا وہ ولدی تاکہ جب مال ہوگا تو فکر نہ ہوگی کہ بچے کھائیں گے کہاں سے, اور پھر تیسری دعا دی کہ عمر میں برکت عطا فرما. لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مال میں اتنی برکت ہوئی کہ کھجور جو ہے جو لوگ دوسرے لوگوں کے کھجور میں اگر ایک فصل آتی تھی اور میں جس کھجور ہاتھ ڈال دیتا تھا تو اس میں سال میں 2 فصل آتی تھی, اور اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ 98 اولاد کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی. یہ تو دفن جو مر گئی سامنے ان کا ہے, زندوں کا کیوں شمار نہیں. اور زندگی اتنی طویل ہوئی کہ کہتے ہیں کہ میں جیتے جیتے تھک گیا, 3 دعائیں ہو گئے نا جب قبول, تو فرماتے وانا ارجو راوی, اور راوی چوتھے کے بارے میں مجھ کو امید ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 3 دعائیں قبول فرما لی تو چوتھی بھی قبول فرما لے گے. یہ صحابی ہے, تواضع دیکھو کہ کیا فرماتے ہیں, اللہ والوں کی یہ تواضع ہے. تو حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ اٹھے جب گئے جگر صاحب واپس, اب انہوں نے جو ہے شراب چھوڑ دی, آل انڈیا شاید تھے قومی, تو لوگ ڈاکٹروں کے بورڈ بیٹھا میڈیکل کا بورڈ بیٹھا, اس نے کہا کہ جگر صاحب نسوار کھاتے رہو ورنہ نسوار نہیں کھاؤ گے تو تمہارا پخانہ نہیں نکلے گا. او سوری نسوار معاف کیجیے گا غلطی سے نکل گیا, میں شراب بولنا چاہ رہا تھا, معاف کیجیے گا بھائی نسوار کے غلطی سے نکل گیا. ایسا ایسا نا اس لیے غلطی تسلیم کر لی, کیونکہ یہ نسوار جو ہے محبوب ہے اور محبوب کو کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن ایک صاحب نے سنایا کہ ہمارے دوست جا رہے تھے بس میں, تو وہیں پر ایک صاحب تھے جو عاشق نسوار تھے اور نسوار کو منہ میں رکھا, شاید وہ بنو کا اسپیشل مکھی نسوار کھاتے ہوں. تو اس کے بعد اب ان کو ضرورت پیش آئی ادھر ادھر سے کہ کیا کریں, ادھر کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر, تو برابر میں مولوی صاحب بیٹھے تھے پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے, تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یار یہ خاص اشارہ ہے یعنی ہم کو پھینکنا ہے, تو مولوی صاحب نے اپنی پگڑی اتاری اور پیش کر دی, آپ اس میں ڈال دیجیے. اس نے کہا نہیں مولانا صاحب ہم یہ نہیں کر سکتی, وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. تو عاشق تھا نا, تو اس کو اب یہ اگر خان صاحب کہہ دے کبھی کہ میں آتی ہوں اور وہ فلانا آتا ہے اور جو ہے بے نظیر آتا ہے تو برا نہ ماننا. تو اب جب پیش نہیں مولانا صاحب نہیں یہ تمہارا ٹوپی تمہارا پگڑی خراب ہو جائے گا. تو اس نے انہوں نے کہا کہ یار میرا میری پگڑی تمہارے منہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, میری پگڑی جو ہے تمہارے منہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. خیر بھائی یہ ایسے ہی آیا, میں شراب بولنا چاہ رہا تھا, نسوار منہ سے نکل گیا, لہٰذا کوئی صاحب مجھے نسوار نہ پیش کرے اور بعد میں جو ہے کچھ نہ کہیں. تو شراب چھوڑ دی, جب شراب چھوڑ دی تو بیمار پڑ گئے. تو ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا, کہا کہ جگر صاحب آپ آل انڈیا شاعر ہیں, قومی امانت ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ شراب تھوڑی تھوڑی پیا کیجیے. لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں کہ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, گھاس ملنے کی وہ خدا بتلاتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا رس اس کے جان میں, اس کے قلب میں, اس کے روح میں ایسا گھول دیتا ہے کہ وہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا یا تو گناہ کو اسے بھگا دیتے ہیں یا اس کو گناہ سے دور کر دیتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنے دیتے, اور اس کے ہمتوں میں اور ہمتیں ڈال دیتے ہیں, اس کو ارادوں کو مضبوط فرما دیتے ہیں. لالا جگر صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں شراب پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ تو ڈاکٹروں نے کہا 8-10 برس آپ اور جیت جائیں گے. تب جگر صاحب نے کہا, اب پتہ چلا کہ حکیم الامت کی صحبت کا کیا اثر ہوا. فرمایا کہ 8-10 برس اللہ کی نافرمانی میں جینے سے بہتر ہے کہ جگر کو اللہ کی فرما برداری میں شراب چھوڑ دے اور اسی وقت موت آ جائے, میں اس کو قبول کرتا ہوں. لیکن دوستو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے, شراب چھوڑ دی اور زندہ رہے, 8-10 برس بھی زندگی رہی ان کی, اس کے بعد بھی دیے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اللہ زندہ زندگی دینے والا تو اللہ ہے. اس کے بعد حبشی بھی چلے گئے, چونکہ بحری جہازوں کا زمانہ تھا اور مہینے مہینے سفر, بعض دفعہ مہینے سے زیادہ ہو جاتا تھا کہ کپتان اعلان کرتا کہ بھائی حالات سازگار نہیں ہے, کہیں بھی سمندر میں لنگر ڈال دیا, یا بعض دفعہ چلے واپس ہندوستان آنا پڑتا تھا. آدھا سفر طے کیا, حالات سازگار نہیں, موسم خوشگوار نہیں, چلو بھائی جہاز کو واپس لے کر چلو, ایسے ایسے حالات ہوتے تھے. لیکن حاجی صبر سے شکر سے بس کہتا تھا کہ اللہ کی مرضی ہوگی اور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اپنی حج پر ہمیں لے جا سکتا ہے. لیکن آج ذرا 4 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ انتظامات کی جاتے سعودی حکومت 2 گھنٹے ذرا بٹھا دے تو پھر یہاں آ کے بڑے بڑے لمبے لمبے کالم لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو تمیز نہیں ہے, عمرے والوں کو اور حاجی والوں کو تنگ کرتے ہیں. صبر کرنا چاہیے میرے دوستو, وہ شہزادے ہیں, ایسے انتظامات جو انہوں نے کیے, واللہ ہم لوگوں کا اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ انتظامات ہم لوگ کر سکتے. لہذا اگر کچھ ہو صبر کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. ذرا ان سے پوچھیں جب شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں تو 4-4 گھنٹے اگر کھانا نہ ملے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مہمان میزبان کہتا ہے کہ ابھی کھانے میں دیر ہے, کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں ہم کھانے میں انتظار کر لیں. 9 بجے پہنچتے ہیں, 1-1 بجے کھانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, وہاں کچھ نہیں کہتے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے حج اور عمرے کے لیے, وہاں انتظامات کی جیسے کچھ دیر ہو گئی اب گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. حالت احرام میں غیبت کا گناہ, حالت احرام میں ان کی برائیاں کر رہے ہیں. خاموش رہنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. یہ صبر کس وقت کے لیے ہے بھائی؟ تو حج کر کے آئے تو حج کے زمانے میں فرصت نہ ملی, جب واپس آئے بمبئی تو آئینے میں اپنی داڑھی شکل دیکھی تو پھر یہ شعر پڑا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. مسلمان کافر کے کیا معنی ہیں؟ اب اس کافر کے معنی سمجھنے کے لیے پھر پٹھانوں کے علاقے میں آنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کسی جس کا کی تقریر اچھی لگتی ہو, جیسے معبد الرشید صاحب ہیں, بھکاری رب نواز ہے, تو کیا کہتے ہیں, جا کافر مولا دے, جا کافر مولا دے. تو کیا یہ مولانا صاحب کافر ہے؟ نہیں ارے بھائی, یہ معنی میں محبوب کے ہیں, یہ مجاز مرسل بولتے ہیں, حالانکہ خان صاحب نے پڑھی نہیں ہے لیکن پھر بھی بولتا ہے, یہ عجیب ہے. تو کیا کافر کے معنی میں محبوب کے ہیں؟ تو تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے توبہ کر کے گناہ سے توبہ کر کے اللہ کے محبوبیت کے دائرے کے اندر آ گئے تو پھر اس کو کیوں نہ مسلمان کہتے. تو تین دعائیں قبول ہو گئی. تو پھر چوتھی کے بارے میں کیا وہی انا ارجن راوے کی چوتھی کے بارے میں یہ امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا. جس کی اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی برکت سے تین دعائیں قبول کر لی تو پھر جب اکثر لے لیا تو پھر جز کے بارے میں اور اقلیت کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سو بھی قبول کر لیا ہوگا. لہٰذا جتنے اللہ والے ہیں اب بھی یہی کہتے ہیں جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ماضی کا شرابی لیکن ایک اللہ والے کی صحبت میں توبہ کی برکت سے اب کہہ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. یہ ہے قسمت دوستو. اسی کا یہی تو توبہ ہے کہ توبہ انسان کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے. لیکن میرے دوستو توبہ کے لیے شرطیں ہیں اور وہ چار شرطیں ہیں جو ہم نے اپنے شعر سے سنی. فرمایا کہ مسلم شریف کی شرح میں شارع مسلم ابو زکریا نووی رحمت اللہ نے چار شرطیں بیان کی ہیں توبہ کی. اب وہ سنیے. اب منزل جو ہے قریب آ رہی ہے, گاڑی اسٹیشن پر جا رہی ہے اور دوسرے مقررین کا نمبر آنے والا ہے. میں بھی اپنا پورا بدلہ لوں گا کہ دیر سے کیوں باری آئی. نمبر ایک پہلی شرط توبہ کے لیے این یقلع عن المعصیۃ کہ گناہ سے الگ ہو جائے. یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے کہ توبہ توبہ کیسے ننگے ننگے پروگرام آتے ہیں, توبہ توبہ کیسی عورتیں ننگی پھر رہی ہیں یار, کیسی گندی فلم چل رہی ہے, توبہ توبہ دیکھے بھی جا رہا ہے اور حد یہ مولانا صاحب کو دکھاتے ہیں وہ صاحب دیکھیے کیا زمانہ آ گیا, کیسی تصویریں لگائی ہوئی ہیں اور کیسی عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں, خود بھی دیکھ رہا ہے اور مولانا کو بھی دکھا رہا ہے. ارے ظالم خود بھی نظر بچا اور اس کو بھی مت دکھا. کہتے ہم دیکھتے تو مولانا صاحب پتا تو چلے, ڈیزائن تو پتا چلے کہ دیکھیے ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں, ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ پتا تو چلے کون کون سے گناہ ہوئے. ارے بھائی ہمیں سائنسدان نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ریسرچ آفیسر نہیں بنایا گناہوں کے, کہ گناہوں کے دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ بتا رہے ہیں, بلکہ نظر بچائے گناہ سے علیحدہ ہو جائے. اگر داڑھی جو ہے کاٹتا ہے تو جب تک یہ عزم اور ارادہ نہ کرے گا میں کہ میں داڑھی چھوڑ دوں اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہے. دادا داڑھی چھوڑے اور بس اس کی توبہ ہوگی. جس نے داڑھی چھوڑ دی یہ تو عملی توبہ ہے, زبان سے توبہ توبہ تو کہہ رہے کہ توبہ توبہ عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے, تسبیح بھی ہاتھ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ایسے توبہ کو خود توبہ کی ضرورت ہے, ایسے استغفار کو خود استغفار کی ضرورت ہے. دیکھو یہ ہمارے ایک دوست ہیں آپ کے آگے, یہ بہت اچھے دوست ہیں, ان کو نیند آ رہی ہے. ہاں اٹھا دیں کوئی بات نہیں, خوش ہوں گے یہ کیونکہ یہ وہاں سے اصل میں توجہ ڈال رہے ہیں. نسوار نہیں ہے بھائی. تو پہلی شرط یہی ہے کہ گناہ سے علیحدہ ہو جائے. یہ نہیں کہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, گناہ میں بیٹھا ہوا ہے اور توبہ توبہ کر رہا ہے. فلم کی دکان کھلی ہوئی ہے, فلمیں دے رہا ہے اور توبہ 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 جی توبہ, اور سب سے پہلے صبح آ کر جو ہے چلاتا ہے کہ سبھی آئیے اللہ ربی کمار تکرمان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نعوذ باللہ. گناہ کے مرکز پر بدلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کے شراب پی لی وہ کافر ہو جائے گا. تو سوچے گناہ کے اس پر اللہ تعالیٰ کی تلاوت چلانا, قرآن شریف کی تلاوت چلانا, یہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اور سود کا پیسہ لیتا ہے کہتا ہے بسم اللہ کر کے رکھ لیتا ہے. ذرا سوچے تو کہ کیا کر رہا ہے. تو پہلی شرط ایک گناہ سے علیحدہ ہو جائے. نمبر ایک. نمبر دو این دم آنیہ اس پر ندامت بھی ہو کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا, اپنے پالنے والے کو جس نے مجھ پر اتنی مہربانیاں فرمائی. کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان بنایا کتنی مہربانی ہے, اگر آج گدھا بنا دیتا تو پھر وہ افغانی گاڑی میں باندھ کر رات کو 12 بجے جب پانی بھرنے جاتا اور نہ چلتا تو ڈنڈے مارتا, تب پتہ چلتا کہ کیا حال ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی, انسان بنایا کتنا کرم, پھر مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اور ایمان کی دولت عطا فرما دی, کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے. تو جس اللہ نے اتنا کرم اتنی مہربانی کی اس کی نافرمانی کرنا کیا بےغیرتی ہے کہ نہیں ہے. بس میرے دوستو ندامت ہو کہ ہائے ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا. اس میں مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے, نماز جماعت سے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ نماز کے لیے آئے, اثر کی نماز کے وقت تھا, تو جیسے ہی مسجد میں پہنچے کچھ تاخیر ہو گئی تو آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یعنی امام صاحب سلام پھیر رہے تھے. بس ایک چیخ ماری, آہ نکلی اور بیہوش ہو گئے کہ جو زمانے سے کبھی 40 سال سے نماز فوت نہ ہوئی تھی, جماعت کی نماز صف اول میں تکبیر اولا سے پڑھتے تھے اور جماعت فوت ہو گئی, بس آہ نکلی. وہیں پر ایک اللہ والے عارف تھے, انہوں نے دیکھا کہ زمین سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف گیا. دیکھا یہ کیا معاملہ ہے, جب وہاں آئے تو دیکھا ایک بوڑھا بے ہوش پڑا ہوا ہے. ہوش میں لائے تو پوچھا کہ بابا جی کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی, رونے لگا. اس نے کہا 40 برس ہو گئے کبھی میری تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی, جماعت سے نماز پڑھتا تھا, آج میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی, بس اس غم کی وجہ سے میرے دل سے آہ نکلی. میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ اس عارف نے, اس اللہ والے نے کہا میں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے, آپ میری جماعت کا نماز کا ثواب لے لیں اور اپنی آہ مجھ کو دے دیں, اپنی آہ مجھ کو دیتے ہیں. وہ سادہ تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اپنی جماعت کی نماز دے دو اور میری آہ لے لو. آہ خرید لی. رات کو خواب میں اس اللہ والے کو زیارت دی کہ وہ آہ جس نے جماعت کی نماز نہیں پڑھی لیکن اس نماز چھوٹنے سے جو غم پیدا ہوا اور اس غم سے جو آہ نکلی, اس آہ کی برکت سے میں نے تمام نمازیوں کی نماز قبول کر لی. یہ ہے آہ کا سبب. اس لیے جب نظر بچانے میں, نظر بچانا مشکل معلوم ہوگا عورتوں سے کہ صاحب کیسے نظر بچائے, لیکن میرے دوستوں غم پیدا ہوگا, آہ نکلے گی, یہی آہ اس کی روحانیت کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گی. یہی تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے کہ شیطان اور نفس کا بندہ ہے. اللہ کی بندگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی فرما برداری سے چلے گا نا. بس اس کا حسینوں کے سامنے نظر جھکانا یہ دلیل ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں. لاکھ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں ان کو دیکھوں, لیکن اے اللہ میں آپ کے حکم کی خاطر سے اپنے دل کو توڑ دوں گا لیکن آپ کے قانون کو نہیں توڑوں گا. نظر پیدا ہو, ندامت ہو, دو شرطیں ہو گئی. اور تیسری شرط, ایازم آزمن جازمن اللہ یعود الیہ ابدا, یہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ نافرمانی اور یہ گناہ نہیں کروں گا. ارادہ ہو, پکا ارادہ کہ اب داڑھی ایک مٹھی بڑھے گی اور مجھے کی بھی کینچی سے چھوٹی کر دوں گا اور داڑھی انشاءاللہ ایک مٹھی ہو جائے گی پوری, اور نظر بھی آ جائے گا کہ جھنڈا لہرا رہا ہے, اسلام کا جھنڈا لہرا ہے. لیکن جب سب بھی توبہ کر رہا ہوگا اس وقت ایک وسوسہ آئے گا, شیطان وسوسہ ڈالے گا, کہے گا کہ ایسی توبہ تم ہر تقریر میں کرتے ہو, ایسا ارادہ تم ہر تقریر میں کرتے ہو, لیکن جب باہر جاتے ہو کہتے یار مولویوں کا تو کام ہی شور مچانا ہے, ان کا تو کام ہی شور مچانا ہے, ہم تو اپنا کام پورا کریں. لہذا شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالے گا, کہے گا کہ تم نے پہلے بھی توبہ توڑی ہے اور پہلے بھی ارادہ کیا لیکن ارادے کو توڑ دیا. تو میرے دوستو فائدہ یہ ہے کہ جس آدمی نے وضو کر لیا, وضو کر لیا, اب اس نے پکا ارادہ ہے, قسم کھا سکتا ہے میرا وضو ہے, تو صرف شک سے اور وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ہاں ایک بات اور بھی بتا دوں, کپڑے بدلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر ہم کپڑے بدل لیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت آگے ایسے مسئلے پوچھتے ہیں, تو کپڑے بدلنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے. تو اگر وسوسہ ہے, اگر اس کو یہ شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, تو علماء بیٹھے ہیں کہیں گے صرف شک سے وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا, جب اس کو یقین ہے میرا وضو, اس نے یقین سے وضو کیا, تو جب ایسے ہی یقین نہ ہو جو اس درجے کا, اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لہذا جب یہ وسوسہ ہے, اور وسوسہ جو ہے یہ وسوسے سے ارادہ کبھی نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اس نے پکا ارادہ کیا ہے کہ بس اب میں اللہ کی فرما برداری کروں گا, شلوار ٹکنوں سے اوپر ہوگی, داڑھی ایک مٹھی رکھوں گا, کسی حسین کو نہیں دیکھوں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, پکی اور سچی توبہ کروں گا. بس ارادہ کر لیا, بس اس کی توبہ قبول ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ اللہ میں نے ہزار دفعہ توبہ کی, ہزار دفعہ ارادہ ارادوں کو میں نے کمزور کر دیا اپنی نفس پسندی کی وجہ سے اور روحانیت میں کمی کی وجہ سے ارادے میں نے کمزور کر دیے کہ اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، ایاک نعبد ویاک نستعین، کہ اللہ میری عبادت آپ کی مدد آپ کی استعانت کی محتاج ہے، آپ میری مدد فرما دیجئے اور مجھے اس ارادے میں مضبوط فرما دیجئے، اللہ اسے مدد مانگ لے۔ تو جو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا اللہ سے دور کرنے کے لیے، اس نے اس وسوسے کو اللہ سے قربت کا ذریعہ بنا دیا۔ کیسی پیاری بات ہے، دیکھو اسی وقت کہتے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے شیطان میرے کان میں یہ پھوکے مار رہا ہے، میرا نفس پھوکے مار رہا ہے کہ نہیں تو گناہ پھر کرے گا، کہتے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، اور نفس و شیطان یہ بھی تیرے بندے ہیں، یہ بھی تیری مخلوق ہے، تیرے قبضے میں ہے، اور تو میری مدد فرما، اور لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، نہ شیطان کے حوالے فرما اور نہ نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی فرما۔ کیسا نہ وہ وار کر بیٹھے، تین شرطیں ہو گئی نا، پکا ارادہ ہو، نمبر ایک گناہ سے الگ ہو جائے، نمبر دو ندامت ہو، ہائے آ نکل جائے کہ میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا، اور نمبر تین یہ کہ پکا ارادہ کرے۔ اب چوتھی شرط ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کا مال دبایا ہے، مال چرایا ہے یا مال دبایا ہے دھوکے سے، اب وہ مال واپس کرے، کیونکہ جب تک مال نہیں دے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب دھوکہ دے دیا یا چرا لیا، اب جائیداد بنا بیٹھا، اب وہ مال جب تک توبہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ مال واپس کرے۔ یہ نہیں کہ میرے شیخ نے جیسے سنایا کہ گھڑی چرا لی، مسجد میں گھڑی نظر آئی ڈانڈو کی، اب وہ گھڑی جیب میں جلدی سے رکھ لی، پھر اس کے بعد جو ہے مسجد میں آ کر رو رہا ہے، آنسو بھی بہا رہا ہے کہ اللہ مجھے چوری سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، لیکن اللہ میں یہ گھڑی مجھے بہت اچھی لگی ہے، یہ واپس نہیں کروں گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا دوست، مال واپس کرنا ہوگا، اور اگر کسی کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگے، غیبت کی ہے، گالی دی ہے، تنگ کیا ہے، ستایا، اس سے معافی مانگے، کیونکہ جب تک معافی نہیں مانگے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ چار شرطیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہٰذا اس کو یہ بھی تانا نہ دے کہ اب وہ جو ہے اب تبلیغی جماعت پہ چلا گیا، اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائیو آؤ اللہ کے راستے میں مسجد میں عالم آئے ہیں یا بیان سنو، کہتے ہیں ابھی تو بڑا آیا، بڑی فلمیں دیکھا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا، آیا ہم کو بڑے اللہ کی بات سنا، ابھی چھوڑ بڑا تیری جانتا ہوں تو کیا چیز ہے، بڑا ممبر پہ بیٹھ کے بڑی تقریریں جھاڑ رہا ہے کہ ہم اللہ کی بات سنو، نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والا ہمارا دوست ہے، ہمارا محبوب ہے، اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو سوچو جو اللہ کے دوست کو تانے دے گا یا ایسی بات کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر کیا عذاب ہوگا، وہ اللہ کا دوست ہے، اس کو مت تانا دو۔ لہذا اگر میرے دوستوں، اگر گناہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کتنے ہی زیادہ ہو، اتنے زیادہ ہو کہ زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر جائے، اور کتنے ہی ہو لیکن پھر بھی محدود رہیں گے، حد نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ گناہوں کو یہ کہنا کہ ہم نے غیر محدود کہنا کہ یہ جائز نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک انسان کتنے گناہ کرے گا، ایک لاکھ، دس لاکھ، کروڑ، دس کروڑ، کتنے گناہ کرے گا، جتنے بھی ہوں گے اس سے حد ہوگی، ایک اس کی حد سے زیادہ گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ غیر محدود ہے، اور میرے شیخ فرماتے ہیں ہمارے گناہ باوجود اپنی اکثریت کے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود رحمت کے سامنے اقلیت میں، کتنے ہی کثیر ہو جائیں لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے کیا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی میں سے بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کراچی کی آبادی کتنی ہے، کروڑ سے بھی زیادہ، تو دو کروڑ پہنچ گئی، کہتے ہیں کہ تمام آبادی کا جو پیشاب کا خانہ ہے وہ سمندر میں جا کر گرتا ہے، ایک در سمندر کی موج آتی ہے اور وہ دو کروڑ آبادی کا پیشاب کا خانہ کہاں گیا خبر نہیں ہے، اور اسی جگہ پر امام، مفتی اعظم اور ہر مسلمان وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بالکل درست ہے۔ تو سمندر میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک محدود مخلوق ہے اس کی ایک ادنا موت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اتنی بڑی آبادی کے ناپاکی اور گندگیوں کا پتہ ہی نہ چلنے دے, تو وہ اللہ کے پاس جو غیر محدود ہے اس کی رحمت کی ادنا موت کا غیر محدود کی جو ادنا موت ہوگی وہ بھی غیر محدود ہوگی, تو اس کا رحمت کا کیا عالم ہوگا. لہذا کیا توبہ کرے, گناہ پسندی سے بات ہے پھر اس کے لیے گناہ کو چھوڑ دے, اللہ سے مانگے کیا اللہ تعالیٰ کے اتحاد اللہ تعالیٰ کیا کیا چیز کی کمی ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو اپنا دوست اپنا ولی بنا لیں گے تو پھر کیا ہے, توبہ تو کر کے دیکھے, آنسو تو گرا کر دیکھے, اللہ تعالیٰ اس کی بدبختی کو خوش قسمتی سے تبدیل فرما دے. مبارک راتیں ہیں میرے دوستو رمضان شریف کی, بجائے ان راتوں میں سڑکوں میں گھومنے کے بجائے بازاروں میں گھومنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, اللہ سے سر مانگ لیں ان شرطوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت اور رسوائی پر اپنی عزت کا پردہ ڈال دیں گے, ذلت اور رسوائیوں پر اپنی عزت کا پردہ ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام شرطوں کے ساتھ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, حقیقی توبہ کی, یہ حقیقی توبہ کہ چار شرطیں پھر کیا بس کو سناتا ہوں مقرر, کہ نمبر ایک گناہ سے الگ ہو جائے, نمبر دو اس پر ندامت پیدا ہو, نمبر تین پکا ارادہ کرے آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, اور نمبر چار یہ کہ اگر جو ہے کسی کا مال لیا ہے مال واپس کرے, اور اگر کسی کو ستایا ظلم کیا ہے تو اسے معافی مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.